بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثمين رحمه الله، وسورة الفجر كي تفسير البونجيتي اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچے پچھلے درس میں، الذین طغوا فی البلاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین طغوا فی البلاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الطغیان مجاوزۃ الحد، ومنه قوله تعالی انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الطغیان الذين طغوا في البلاد، طغوا سے مراد طغیان ہے، اور طغیان کا مطلب ہے مجاوزۃ الحد، حد کو پار کرنے، حد سے تجاوز کرنا. اور اسی میں سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، جب پانی حد سے گزر گیا، حد سے تجاوز کر گیا، ہم نے تمہیں جاریہ یعنی کشتی میں تمہیں سوار کر دیا. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11. اے لما زاد الماء حملناکم فی الجاریہ یعنی بذلک السفینہ، جب پانی حد سے تجاوز کر گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں معروف ہے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا کافروں کو، اور جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ایک کشتی میں. التی صنعها نوح علیہ الصلاۃ والسلام، جس کشتی کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا. فمعنى طغوا فی البلاد ای زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد اللہ. الذين طغوا فی البلاد کا مطلب یہ ہے، وہ لوگ جو حد سے تجاوز کر گئے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتداء کر لیا. کون ہیں یہ لوگ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے؟ کس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے؟ تین قسم کے لوگوں کا، قوم عاد، قوم صالح یا قوم ثمود بھی کہتے ہیں، قوم کرم ثمود ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرعون. اور مشکین عرب بھی جانتے تھے ان کے قصوں کو، اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کے قصوں سے اچھی طریقے سے واقف تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حد سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، شدید مخالفت کی، اہل ایمان کو ستایا، ان پر ظلم کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو لے لیا اور وہ ہلاک ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ان کو ہلاک کیوں کیا تھا؟ اب یہ غور کریں، پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ ان تینوں کو ذکر اس لیے کیا کہ مختلف قسم کی ان کے پاس طاقت تھی. کسی کے پاس فوج کی طاقت ہے، کسی کے پاس عقل اور ذہانت ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اور کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے. اور یہی تین طاقتیں جو ہیں ہر دور میں پائی جاتی ہیں، اور آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی طاقت کی بات کرتا ہے یا تو ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے، یا فوج اور لشکر کی بات کرتا ہے، اور یا اپنی جسم کی طاقت کی بات کرتا ہے، العدۃ والعتاد جیسے کہتے ہیں، اسلحہ جس میں شامل ہے ٹیکنالوجی میں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ القوی المتین ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلاد یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کیا، ستم کیا، حد سے گزر گئے، طغیانی پر اتر آئے. کیا کیا ہے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، کثرت سے فساد برپا کر دیا اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر. اي الف شخص فرماتے اي الفساد المعنوي والفساد المعنوي يتبع الفساد الحسي، فساد کی دو قسمیں ہیں. شخص فرماتے اس سے مراد یعنی جس فساد کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے زمین پر برپا کیا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فساد برپا کیا، یہ معنوی فساد ہے، اس سے مراد معنوی فساد. اور جو حسی فساد ہے اس کے تابع ہے. ودلیل ذلك قول الله تبارك وتعالى، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. سورة الاعراف آیت نمبر 96. ولو ان اهل القرى، اور اگر بستی والے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوا کا راستہ اختیار کرتے، متقی بن جاتے، تو ان کو کیا عطا فرماتے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمانوں سے اور زمین سے. ولیکن، مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا؟ کذبوا، جھٹلایا. کسے جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ، نتیجہ کیا نکلا جب جھٹلایا؟ سزا کیا ملی؟ فَأَخَذْنَاہُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ہم نے ان کو پکڑا. کس چیز کے سبب کیوں پکڑا، یعنی کیوں عذاب میں مبتلا کیا، کیوں عذاب دیا، کیوں پکڑا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. شخص فرماتے ہیں، ولہذا قال بعض العلماء، اس لیے بعض علماء نے فرمایا، فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین پر فساد برپا مت کرو اس کے اصلاح کے بعد، الى آخر آیت سورۃ اعراف آیت نمبر 56. قالوا لا تفسدوها بالمعاصی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے زمین پر فساد برپا مت کرو. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فساد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ فساد جو ہم محسوس نہیں کرتے، معنوی فساد ہے، معنی کے اعتبار سے فساد ہے، ہے فساد وہ بھی. دوسرے قسم کا وہ فساد جو حسی فساد ہے، کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، ظلم کرنا، قتل کرنا، خون ریزی کرنا، یہ سارا یہ بھی فساد ہے، یہ حسی فساد جو ہم محسوس کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان لوگوں نے، فرعون نے اور قوم عاد نے اور قوم ثمود نے، ان سب نے زمین پر فساد برپا کیا، کثرت سے فساد برپا کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا فساد مراد ہے؟ معنوی یا حسی مراد ہے؟ دونوں ہے، اصل میں معنوی ہے. حسی مراد، حسی فساد جو ہے وہ تابع ہے معنوی فساد کے. معنی فساد کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتا تو ظلم ہوتا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معاصی نہ ہو تو حسی فساد کہاں سے آئے گا؟ ظلم، ستم، قتل و غارت، خون ریزی کہاں سے آئے گی؟ خون ریزی کی وجہ کیا ہے؟ قتل و غارت کی وجہ کیا ہے؟ فساد حسی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فساد معنوی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی. ان قوموں کو دیکھ لیں، پہلے رسول کو جھٹلایا، نافرمانی کی، ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، پھر اس کے تبع میں اس کے بعد ہاتھ بھی اٹھا، قتل و غارت بھی ہوئی، مومنوں پر ظلم و ستم بھی کیا گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فساد حسی جو ہے وہ تابع فساد معنوی کے، وہ فساد معنوی زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھیں، فساد معنوی زیادہ خطرناک ہے. فساد حسی سب کو نظر آتا ہے اور بچ بھی سکتے ہیں، اسے بچا بھی جا سکتا ہے. فساد معنوی اگر کسی جگہ پر قائم ہو جائے یا برپا ہو جائے، نعوذ باللہ، اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. شرک، بدعات اور خرافات سر فہرست ہیں. سب سے بڑا فساد شرک ہے، پھر بدعات مکفرہ ہیں، اور یہ وہ بدعقیدگی ہے جو کئی لوگوں میں موجود ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ظاہراً دین والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں، محرمات کے ارتکاب والے نہیں ہیں ظاہراً، اور محرمات سے مراد جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گانے بجانے ہیں یا جھوٹ بولنا ہے یا غیبت کرنی ہے، چغل خوری کرنی ہے، سود کھانا ہے، ظلم ستم کرنا ہے، کسی کا مال چھیننا ہے، چوری چکاری کرنی، ان کے نزدیک یہ محرمات ہیں، اس سے بڑھ کر جو محرمات ہیں بدعات اور خرافات اور شرک وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو فساد کی دو قسمیں ہیں، فساد معنوی ہے اور فساد حسی ہے۔ ہر اس ظالم نے جس نے حق کو جھٹلایا ہے اس نے فساد معنوی کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے تبع فساد حسی ہو کے رہا ہے۔ آپ کوئی بھی قصہ دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کا کوئی بھی قصہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیں، ان کی سیرت میں دیکھ لیں، سلف صالحین کی سیرت میں دیکھ لیں، یہاں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، فطر خلق القرآن میں فساد معنوی ہے، بد عقیدگی ہے، قرآن مخلوق ہے، اس کے تبع میں فساد حسی ہوا کہ نہ ہوا، ظلم و ستم ہوا، ائمہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، قید کیا گیا، دروس و تعلیم سے روکا گیا، یہاں تک کہ قتل بھی کیا گیا بعض ائمہ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وعلی ھذا فیکون قوله، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فاکثر فیہ الفساد ای الفساد المعنوی، اس مراد فساد معنوی ہے، لیکن الفساد المعنوی يتبع الفساد الحسي وفساد معنوي كتاب فساد حسي ہوتا ہے، وكان فيما سبق من الامم اور سابق امته کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ان الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن اخرهم، پچھلی امتوں میں جو فساد معنوی عام ہو جاتا تھا، یہ کسی جگہ پر برپا ہو جاتا تھا تو اللہ تعالی اس امت کو ہی تباہ کر دیتا تھا، عن اخرهم سب کو تباہ کر دیتا تھا، سب کو ہلاک کر دیتا تھا، کوئی باقی بچتا نہیں تھا اہل کفر میں سے۔ یاد رکھیں نجات کس کو حاصل ہوتی تھی؟ اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے، کافر میں سے ایک بھی نہیں بچتا تھا۔ دیکھنا قوم عاد، قوم ثمود، فرعون کا لشکر کہاں گیا، کون بچا؟ سبحان اللہ۔ لیکن هذه الامة رفع اللہ عنها هذا النوع من العقوبۃ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس سزا کو لین اٹھا لیا، ایسی سزا اس امت کو نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کتنی بڑی فضیلت والی امت ہے، شرف والی امت ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خلیل الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو دعوت التوحید، دعوت السنت کون لے کے جائے گا لوگوں تک؟ لوگ تو رہیں گے نا تا قیامت نا، دنیا تو چل رہی ہے نا، دنیا رک نہیں گئی، قیامت نہیں قائم ہو گئی، اب انبیاء نے نہیں آنا، تو کون یہ کام کرے گا؟ یہ امت ہی کام کریں گے۔ اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں؟ اللہ اکبر، انبیاء کا مشن کیا تھا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر والایمان باللہ، یہی کام کرتی ہے امت۔ یعنی ہمارے ذمہ جو اصل کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں بننا ہے، انجینئر نہیں بننا ہے، کوئی ٹیچر یا کوئی آئی ٹی کا اسپیشلسٹ وغیرہ وغیرہ نہیں بننا ہے، اصل ہمارا کام یہ ہے۔ طبعاً وہ بھی بنے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی خیر سے نہیں روکا ہے، حرام نہیں ہے دنیا، لیکن جو اصل کام ہے ہمارا، جو دعوت الانبیاء ہے، اگر امت کے جوان نہیں کریں گے، یہ امتی نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ چلو ہم سب تو دنیا والے ہو گئے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے کام میں مصروف اور مشغول ہے، اپنے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کون کرے گا؟ اس امت میں ایسے آئیں گے نا، اب یہودی تو نہیں کر سکتے، کافر کیا کرے گا؟ نصرانی بھی گئے، ان کو موقع ملا تھا تحریف کر دی، نصارہ کو موقع ملا تحریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کی حفاظت خود ذمہ لے لیا، اب دین کو تبدیل کوئی کر نہیں سکتا، قرآن مجید میں تحریف لفظ کے اعتبار سے وہ کر نہیں سکتا، محفوظ ہے تا قیامت۔ دعوت کون دے گا؟ کتاب تو نہیں بولے گی نا، قرآن بھی خود تو نہیں بولے گا نا، دعوت اس امت نے دینی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو ایک وقت میں ہلاک نہیں کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کسی جگہ پر, مخصوص جگہ پر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے, کوئی وبا پھیل جاتی ہے, اچھے لوگ بھی مر جاتے ہیں, برے لوگ بھی مر جاتے ہیں, مرنا سب نے. اب طاعون سیدنا عمر کے زمانے میں ہوا, طاعون کی پلیگ کی بیماری, بعض کی بار الصحابہ سیدنا ابو عبیدہ جیسے عظیم صحابی وفات پا گئے. اہل کف بھی مرے ہیں, اہل ایمان بھی مرے ہیں, موت تو سب کے, مرنا تو سب نے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام ہمارے ذمے ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے تو کتنا کر رہے ہیں, کتنا کرنا چاہیے تھا. اس لیے میرے بھائیو, کوئی عذر نہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اصل وقت جہاں پہ لگانا تھا وہ لگا نہیں رہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے واللہ, کوئی پکڑ نہیں ہوئی. الدعوة الى اللہ سبحانہ و تعالی فرض عین ہے اپنے لیے, اور فرض کفایہ ہے دوسروں کے لیے. کیا ہم نے خود توحید کو سمجھا ہے, دین کی بنیاد کو سمجھا ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کی اساس کو سمجھ لے, اور جب وہ سمجھ لے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, پھر وہ تواصل بالحق, ایک دوسرے تک اس پیغام کو پہنچاؤ اور صبر کرتے رہو. لیکن سمجھنے کے بعد ترتیب ہے, یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ ترتیب ہے. بعض الٹا چلتے ہیں, پہلے تواصوا بالحق ہے اور پھر کہتے ہیں ہم سمجھیں گے, علم باہر نکل کے حاصل کریں گے. سبحان اللہ. اس وقت تک وہ تواصوا بالحق ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ایمان جس کی بنیاد, جس کے اساس علم ہے, وہ نہ ہو اور پھر عمل نہ ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف نظریات ہیں, کتاب کے اندر ہے یا سینے کے اندر ہے, بس فائدہ کیا ہے اس کا؟ اصل مطالبہ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے نا. علم ہے تو عمل بھی ہے, پھر دعوت اور تبلیغ ہے. اگر عمل ہے, علم نہیں ہے تو جہالت ہے, جہالت پر کیا عمل ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ترتیب لازمی ہے, اور اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اس امت سے اٹھا لیا, کیونکہ خیر امت ہے, ایک جھٹکے میں ساری امت تباہ نہیں ہوگی کبھی. لیکن اس خوشخبری کے ساتھ ایک بری خبر بھی ہے. وجعل عقوبتها ان يكون بأسهم بينهم, جو بھی نافرمانی اس عظیم شرف والی امت سے ہوتی ہے اس کی سزا تو ملتی ہے نا. کس صورت میں سزا ملتی ہے؟ آپس میں جھگڑو گے, آپس میں جھگڑیں گے, اختلاف شدت اختیار کر جائے گا, یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اس اختلاف کی وجہ سے. واللہ دنیا کے سارے یہود و نصارہ مل جائیں, دنیا کے سارے کافر مل جائیں, نہ تو اسلام کو مٹا سکتے ہیں نہ سارے مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر مسلمان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو مسلمان ہی ہے, اور یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھ لو امت کے حال کو, جو داعش نے کیا ہے کبھی کسی یہودی نے جرات کی ہے ایسی؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں, مساجد میں دھماکے کس نے کیے ہیں؟ مسلمانوں کا قتل عام, یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی نہیں بچے, عورتیں بھی اس دہشت گردے سے محفوظ نہ ہو سکی. کبھی کسی یہودی نے کسی مسجد میں دھماکہ کیا آج تک؟ کسی نصرانی نے کیا ہے؟ کسی ہندو نے کیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ حدیث ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری نافرمانیاں ہیں, سزا ہے, نافرمانیوں کی سزا ہے. اتحاد, واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا, اعتصام بحبل اللہ, کیسے ممکن ہے جس امت میں شرک اور بدعات پھیل جائیں اور اس کا دفاع کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کو امت کا یعنی جیسے اہل فتنہ یا اہل شر ہے ویسے سمجھا جائے اور بچوں کی تربیت اسی چیز پر کی جائے اسکول کے اندر، وہابی بچ کے رہنے یا وہابی ہیں، مسجد میں امام خطیب خطبے کے دوران وہابیوں سے بچ کے رہنا یہ اہل فتنہ ہے، اہل شر ہیں، بازار میں، دکان والا، گھر میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، پھر بڑے ہوتے ہیں دل میں بغض و نفرت ہے اہل حق کے خلاف، اہل توحید و سنت کے خلاف، اور پھر یہ فرقہ بندی بڑھتی جاتی ہے جس کی اساس بنیاد جو ہے وہ جہالت ہے، اور صحیح علم جو ہے، صحیح فہم جو ہے دین کی، اس سے دوری ہے، اور آہستہ آہستہ بغض و نفرت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ مسلمان آج ایک دوسرے کے ایسے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اتنی بغض و نفرت ہے، شاید ایسی بغض و نفرت ہندوؤں سے بھی نہ ہو اور یہود و نصارہ سے بھی نہ ہو، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وجعل عقوبتها ان يكون بأسهم بينهم يدمر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو تباہ کریں گے. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم بعضا، اور جو کل مسلمانوں کے بیچ میں قتل و غارت ہوئی ہے، ومن تدمير بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں ہوئی ہے. انما هو بسبب المعاصي والذنوب، کا سبب کیا ہے؟ ذنوب اور معاصی ہے، نافرمانیہ ہے، گناہ ہے. يسلط الله بعضهم على بعض، اللہ ترى ان کو ایک دوسرے مسلط کر دیتا ہے. ويكون هذا عقوبة، ويكون هذا عقوبة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولا ترى کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کی. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فصب عليهم ربك، شیخ صاحب فرماتے ہیں الصب معروف، صب کا معنی معروف ہے، انه يكون من فوق، صب انڈیل دینا، اڈیلنا جانتے ہیں، آپ کے پاس بالٹی ہے، آپ اس کے اندر جو پانی سے اڈیل دیتے ہیں، تو سب اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. والعذاب الذي اتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل، اور جو عذاب ان قوموں کو آ پہنچا جن کا ذکر گزر چکا ہے، اوپر کی طرف سے نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب، تیرے رب نے اوپر عذاب نازل کیا. کیا عذاب تھا؟ سوط عذاب، ایک مار تھی. صوت، شیخ صاحب فرماتے ہیں هو العصا الذي يضرب بها، الصوت هو العصا الذي يضرب به، صوت وہ لکڑی ہے یا وہ عصا ہے جسے مارا جاتا ہے. ومعلوم ان الضرب بالعصا نوع عذاب، اور یہ معلوم ہے کہ لکڑی سے مارا بھی عذاب کی قسم ہے. لیکن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف او انه عصا عذاب اهلكهم، یعنی کہ اللہ تعالی آسمان سے کوئی لکڑی نازل کر کے ان کو مارا تھا جو لکڑی ہم جانتے ہیں، یا اس سے مراد اللہ تعالی نے عذاب نازل کیا ہے آسمان سے ان کے اوپر، دوسرا معنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الجواب الثانی، جواب دوسرا معنی ہے عصا عذاب اہلکہم وابادہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مار، یہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو ختم کر دیا. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها، آمين رب العالمين. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان امتوں میں جو ان امتوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے اس میں عبرت ہو، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے. ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، وهم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، حد سے گزرنے والے نہ بنے، آمین رب العالمین. انہ علی کل شیء قدیر، شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ربک لبالمرصاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں الخطاب هنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم او لكل من توجه الیه الخطاب. ان ربک ربک انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ شخص جس کے لیے خطاب درست ہر سننے والا. یبین اللہ عز وجل انه بالمرصاد لكل من طغى. اللہ تعالی یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی گھات میں ہے، یعنی مکمل عذاب کی تیاری کے ساتھ ان دشمنوں کے لیے. کس کے لیے؟ لکل من طغى واعتدى وتكبر، ہر اس شخص کے لیے جو حد سے گزر گیا اور اعتداء کیا، نافرمانی کی، ظلم کیا اور ہر درمی اور تکبر کا شکار ہوا. فانه له بالمرصاد، تو اللہ تعالی اس کے لیے گھات میں ہے. سوف يعاقبه ويؤاخذه، اللہ تعالی اس کو سزا دے گا، اس کا مؤاخذہ کرے گا. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، اور اس معنی کے کئی اور نظائر اور مثل ہے قرآن مجید میں. منها قوله تبارك وتعالى، ان مس اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. سورة محمد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالی کا فرمان ہے افلم يسيروا في الارض، کیا یہ لوگ زمین پر سیر نہیں کرتے؟ کس لیے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھ لیں کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ، یہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا اور ان کو کیا سزا ملی. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالی نے ان کو تباہ کیا. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس کی مثلی عذاب تیار ہے. یعنی اللہ تعالی مکمل تیاری کے ساتھ ان اہل کفر اور اہل المعاصی اور طغیان پہ اترنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. وکقول شعیب، اور جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا لقومی، اپنی قوم سے ارشاد باری تعالی ہے ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. سورۃ ہود آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے پیارے نبی شعیب علیہ السلام کی زبانی، ویا قومی، اے میرے قوم، لا یجرمنکم شقاقی، مجھ سے شدید مخالفت تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کر دے. کون سا جرم؟ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے پہنچے جیسے کہ قوم نوح کو پہنچا تھا، او قوم ہود یا قوم ہود، او قوم صالح، او قوم صالح یا قوم صالح علیہ الصلاۃ والسلام. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی تم سے دور نہیں ہے، یعنی ان کا قصہ بھی تم سن چکے ہو، ان کی حالت بھی تم جان چکے ہو، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جب وہ نافرمانی پر اتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو کیسے پکڑا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فسنت اللہ سبحانہ و تعالی واحدۃ فی المکذبین لرسلہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے. المستکبرین عن عبادتہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ درمی کرتے، تکبر کرتے ہیں. هو لهم بالمرصاد، ان کے لیے اللہ تعالیٰ گھات میں ہے. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن استكبر عن عبادة الله، اور اس آیت میں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہے ہر اس شخص کے لیے جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے. او کذب خبرہ، یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، خبر کی تکذیب کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو اگلی آیاتوں کی تفسیر کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.